اور اپنے مقام پر ہم اس کے اور اشباح پیش کریں گے کہ کن کن مقامات پر نسیان سے شرعاً بھی زبردست قسم کا نقصان ہوا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک حصہ وہ ہے جس میں وحی آ گئی ہے, قرآن نازل ہوا ہے, 23 سال حیات ہے. لعمرو کا تیری عمر اور بقا کی قسم, انہم لفی سکرتہم یا مبود, یہ بے خودی میں سرگردان ہے. سورت ہجر میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, رسول بننے کے بعد تو آپ کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے, اسوہ حسنہ. لیکن جس دور اور زمانے میں پیغمبر کو وحی نہیں آئی ہے وہ دور اور زمانہ سمجھ لے, یہ قاعدہ ہے اہل سنت کے ہاں 1400 سال سے ایمان کے درجے میں کہ نبی ماں کے بطن سے جدا ہونے سے پہلے ہی عند اللہ نبی ہوتا ہے. نبی گو وحی کا منصب ان کو دیر سے دیا جاتا ہے, جب 40 تک پہنچتے ہیں سوائے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے, سب تقریباً انبیاء علیہ السلام بعد 40 سال کے بعد پیغمبر بنے. لیکن یہ جو 40 سالہ زندگی ہے یہ حقیقت میں 40 سال کے بعد والی زندگی کے لیے تمہید ہے, تیاری ہے. طالب علم دور حدیث کر کے فاضل ہوتا ہے. فاضل یہ لفظ اچھا ہے, آج کل کہتے ہیں فارغ ہے, بالکل فارغ, یہ فارغ شعر ہے, بالکل فارغ, سب فارغ ہی ہے. نہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہو گئے تھے, افسوس اب ہمارے مدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. نہیں فارغ میں جڑے گئے, فاضل ٹھیک ہے, سلوگوں نے فضیلت کو بدل کی کیا نہیں. الفاظ کا فرق ہے یاد رکھنا, اچھے الفاظ بولا کرے تو اچھا ہی پاؤ گے, اور تکلیف دہ الفاظ کہو گے تو زحمت اٹھاؤ گے. بخاری میں ہے لا تدعو على اولادکم و اموالکم قد یستجاب لکم فتندمون او کما قال, فرمایا مال اور اولاد کے خلاف بات مت کرو, بد دعا مت دو, کوئی وقت ہے لگ جائے گی پھر رو گے. یہاں تک کہ یہ بعض مائیں جو رکشے راسشے مڑشے اور رکشے دابیا چکے بس گیا کری کی ہوئی جنازے کو نہ روانہ تاب ابھی چھ رکشے مڑشے ہر وقت بعد اسپیئر اف لواز آ اسپیئر اف لوائی پیرو ڈکول واڑی. مغل دربار میں یہ ادب تھا کہ جس کنیز کو خدمت کے لیے رکھتے تو پہلے اس کنیز کو دیکھتے, اس کا بچے کو کہتے کہ تو شرارت کر لے, تو جب وہ اس کو کہتی کہ گلشے بچیے گلشے پھول کی طرح رہو, تو مغل دربار والے کہتے کہ یہ کنیز ہمارے گھر کام کر سکتی, اس کی زبان کنٹرول میں. دا بہت صحیح رکشے پہ مڑشے اداسی سے آگا سن بیا جگہ اباسی کری کی اباسی بھی نہ لا تدعو ولا اولادکم وام والے, مت دو بد دعا اپنی اولاد اور اپنے مال کو, وقتوں میں سے ایک وقت لگ جائے گی. یہ ماضی گرے دے خیرے مکا تب دنیاس کی خیرے کبھی رشتہ بشی سمتن دمون, پھر شرمندہ ہوں گے. اور دور نہ جائے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسد الغابہ میں ہے, آپ گھر تشریف لائے, ام المومنین سے کسی بات پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا شلت یدا کی, تیرے ہاتھ شل ہو جائے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو ام المومنین کے ہاتھ لٹک گئے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ ام المومنین نے کہا واہ, آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کی بات بھی رد ہوگی. آپ نے ابھی فرمایا فطلب ما ان وتوزع وضوءا ثم صلى ركعتين ثم دعا لها. حضرت نے پانی منگوایا, فوراً وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا میں ایک بشر ہوں, اگر مجھ سے ایسی بات ہو جائے تو میں اپنی اس نماز اور دعا کو حضرت عائشہ کی صحت بحال ہونے کے لیے پیش کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ کے ہارٹ ٹیک ہو گئے. لیکن ہر ایک ایسا اس مقام کا نہیں ہوگا, نقصان ہو جائے گا پھر بحال نہیں کرا سکو گے. یاد رکھ, وہ تو حضرت تھے صلی اللہ علیہ وسلم, عبد خاص ہے. آپ کو اللہ نے لحاظ بھی دیا ہے اور آپ کا ایک مقام اور مرتبت ہے جو سماوات اور دین میں نہ آپ سے پہلے کسی کی ہے نہ قیامت تک کسی کی ہو. اللہ ہو, اچھی باتیں کہا کریں, بہترین ادائیگی سیکھ لیں. قرآن پڑھنے آئے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ پاؤ گے. نام جب آپ رکھتے ہیں تو اچھا نام ڈھونڈ کے رکھے, بامانہ نام رکھے, حسین جمیل نام رکھے, بچے میں نیک آثار ہوں گے. بزرگان دین, انبیاء, صلحاء, ان کے نام رکھیں, بچے پر بہترین اثر ہوگا. ایک بات درمیان میں یاد رکھے, بھول نہ جاؤ, وہ یہ کہ بد دعا کے لیے ارادے کی بھی ضرورت نہیں اور نیک دعاؤں کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے. یہ سنت اللہ ہے. لا تدعوا على اولادكم واموالكم قد يستجاب لكم فتندمون. مت بد دعا دو اپنی اولاد اور اپنے مال و دولت کو, اوقات میں ایک وقت لگ جائے گی پھر شرمندہ ہوں گے, پچھتاؤ گے. بیا وقت مانا تیر شو وقت پلاس رانشی کہ اچھے انہیں زرغنے پہ اوخ کو گوا. کہتے ہیں جو وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. تیر شو وقت بیارا نشی کہ اوچے ونے زرغنی پا اوخ کو گوا. اللہ اکبر. کہتے دی یو شیر دا پارا مخصر لوم ترا غلے وینے ساسان کارنا ہے تم رکی مجید تول جہان کے بیوان ہو. کہتے ہیں جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر نہیں آ سکے گا, اگرچہ میں اتنا رو لوں کہ میرے آنسو سے خشک درخت دوبارہ ہرا ہو جائے. تیر شو وقت پہ بیارا نشی کہ اچھ ونے زرغنی پہ اوخ کو کما. جو تیر ایک دفعہ کمان سے نکل گیا وہ بحال ہوتا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احتیاط کوئی دیر زیاد اور خیخی خبری کوئی. ابھی میں عمرے کے لیے جا رہا تھا, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. تو میں نے اپنے ایک دوست کو کہا جو ہمارے لیے ہمیشہ زمزم کا انتظام کر کے یہی لا کے دیتے ہیں پورا سال. میں نے کہا یار میں تو اب زمزم نہیں لا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اب دیکھو نقد مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہے جو ہمیشہ جدہ ایئرپورٹ زمزم لے کے آتے ہیں. اس کو میں نے کہا تھا اینڈ ٹائم پر, اس نے کہا کہ میں نے جن دو آدمیوں کو لگایا تھا ایک بھی نہیں پہنچا. کیوں؟ جو میں نے یہاں سے کہا تھا کہ میں نہیں لاؤں گا, اس جملے کا نقصان پہنچ رہا ہے. میں نے توبہ اور استغفار کیا اور افسوس کیا کہ مجھے ایسا نامناسب کلام نہیں کرنا تھا, چونکہ ابھی عمرہ ہوا تھا, مقدس مقام تھا, اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا میں لے کے آیا, ورنہ اس جملے کی پکڑ حاضر ہو گئی. کیوں کہا ہے آپ نے؟ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واذا عارف ان مخرو دي وي بده گنڈیر شي او الا خبر شي چې بیا وخت دروان دي تیر شي. لا تدوا ولا اولادكم واموالكم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اخیر وقت میں مرض الوفات میں ایک دعا فرمائی ہے، ذرا غور سے سن لے وہ دعا. انما انا بشر ایما رجل سببته او شتمته او ضربته فاجعل صلاتي ودعائي كفاره له. سنن دارمی. میں ایک بشر ہوں، اگر کسی کو میں نے مارا یا برا لفظ کہا یا اور کوئی سزا دی تو خدایا اپنی نماز اور دعا کو اس کے لیے کفارہ بناتا ہوں. اللہ اکبر. دو باتیں جمع کرنا بہت مشکل ہے، انتظام اور لحاظ. جیسے آپ یہاں تشریف فرمائے، ہمارے ذمہ آپ کے رکھنے کا انتظام ہے. انتظام میں بعض اوقات سختی کرنی پڑتی، انتظام منوایا جاتا ہے سختی سے. جو قانون نافذ نہ ہو وہ قانون ہے ہی نہیں، وہ کس بات کا قانون. تو درمیان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائمہ وہ فیصل ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے. اللہ انتظام میں بھی آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ، کوشش اس بات کی کرے کہ آپ کے اوقات بخیر و عافیت، نشست کے آداب کے عین مطابق ہو. چونکہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں، بس ضروری ضروری باتیں فوراً عرض کرتا ہوں آج ہی، کیونکہ کل کس نے دیکھی. ہارون رشید نے امام ابو یوسف کو کہا، اوصینی، مجھے وصیت تو کرے. اس نے کہا، لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. تمہارے یہاں کیا کہتے ہیں، ڈو ناٹ ٹیل ٹو مارو، کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں بھی یہی کہاوت ہے، انگریز بڑے چور ہیں، سب چیزیں یہی سے چوری کر، پورے پورے ملک چوری کرتے ہو، پورے پورے ملک چوری کرتے ہیں. امام ابو یوسف کو ہارون رشید نے کہا، خلیفہ نے، مجھے نصیحت کرو. تو حضرت نے کہا، لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. ہارون رشید نے کہا، میں نہیں سمجھتا اس کا کیا مطلب ہے. تو امام ابو یوسف نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الخراج. یہ اس جملے کی تشریح. قیروانی ایک عالم ہے، زاہدی قیروانی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الخراج کی شرح لکھی ہے 20 یا 22 جلدوں میں. لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑ. بابا کل تو اور کام ہوں گے، طالب علم بیٹھے رہتے یاد نہیں کرتے، امتحان کے دنوں میں کتنی تکلیف ہوتی بھائی، سارا سبق جمع ہو جائے. اچھا طالب علم ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، امتحان کا اس پر کوئی روب نہیں ہوگا، بہترین طریقے سے وہ تیار ہو. چونکہ آپ مسجد میں ہیں، میں سامنے بیٹھا رہتا ہوں، اور مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ مسجد، اللہ کے تمام مساجد ادب اور احترام کے لائق ہیں، اور ان کا تقدس اور ادب آپ کا اور ہمارا فرض ہے. وما كان لهم يدخلوها الا خائفين، علماء لکھتے خائفین سے مراد متعدبین، ان کو جائز نہیں کہ مسجد میں آ جائے مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی ادب کے ساتھ. بھیا آپ مسجد میں آتے ہیں، طالب علم ہے، قرآن پڑھنے آئے ہیں، اوہو، مسجد میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں کرنا ہے، دائیں پاؤں آگے رکھے اور اللہ مفتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں. وقت ہو اور نفل جائز ہو تو پڑھ لیں، نہ ہو تو جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائیں. جماعت کے انتظار میں بیٹھ کر کے جب آپ باوضو صفوں کی شکل میں انتظار کریں گے تو بخاری شریف میں فرشتہ دعا دے گا اللہم اغفر لہو وارحمہ وتب علیہ، خدا اس کی مغفرت فرما، اس پر رحمت نازل فرما، اس کی توبہ قبول. وہاں بیٹھے پہلے تو ٹھیک ہے لیکن نماز اذان ہو گئی ہے، لوگ آ گئے، اب تو ایسا نہیں کرے آپ صفوں کی شکل میں بیٹھ. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت ہے، پہلی صف پھر دوسری پھر تیسری، باقی تو ایسے ہیں ان کو وہ پہلی والی صفوں کا ثواب مل ہی جائے گا. آپ جب دعوت کرتے ہیں تو خاص لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگ ویسے ہی کھا لیتے ہیں بچا کچا، اول صف دوسری تیسری. مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں آگے رکھے، اللہم انی اسألک من فضلک، پڑھ لے. بایاں پاؤں نیچے رکھا، جوتے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، جوتے میں تو دایاں پاؤں ڈالنا ہے پہلے. یہ کیا ہے؟ یہ عبدیت ہے، بندگی ہے. انما انا عبد، یہ ہماری بندگی ہے اللہ کے حضور. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، پہلا بایاں پاؤں سے آپ جوتا اتارے نیچے رکھے، بایاں پاؤں سے جوتا اتارے نیچے رکھے، پھر دایاں پاؤں سے جوتا اتارے، اور اب یہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بندگی ہے، اس کے مطابق رہنا سہنا ہے. یہ دور تفسیر ہے، احسن تفسیر یہ ہے. یہ ترکیب اور یہ ترکیب، یہ تو بہت آسان کام ہے، اس میں کیا لگتا ہے؟ شرم ہے، تعمل ہے، سب چیزیں آپ نے پڑھی ہے، بہت ترکیبیں ہو گئی. دین سیکھ لو اور دین سے مزین ہو جاؤ، یہ آپ کا حق ہے ہم پر جو آپ قرآن کے نام پر یہاں آئے. بہت ساری چیزیں آپ نے پہلے پڑھی، مقرر توجہ دلاتا ہوں، مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا اور میرا راستہ بھی صاف ہو جائے، مجھے آپ سے جو تفسیری کلام کرنا ہے اس میں سہولت ہو جائے. جب جوتا اتارتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے بائیں سے اتارتے ہیں، اور جب پہنتے ہیں تو پہلے دائیں میں پہنتے ہیں. بخاری نے کتاب اللباس میں اس پر باب قائم کیا ہے، یہ طریقہ سننا. ابھی بات سنو، ابھی آپ مسجد آئیں گے، بارہا آئیں گے، اللہ ہمیشہ آنا جانا نصیب فرمائے، تو کس طرح آئیں گے؟ اب تفسیر میں داخل ہوئے، اب آپ کو آج خیال رہنا چاہیے بھی ہوا کہ بھائی بھولنا ٹھیک نہیں ہے زیادہ، تو بائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور نیچے رکھے، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارا، اب آپ نے دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کرنا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ طریقہ ہے. نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالا، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کر، پھر دائیں نکالا، اور دائیں اب جوتے میں ڈالنا ہے. دونوں صورتوں میں پاؤں زمین پر آ رہا ہے، یکدم جوتے میں نہیں جا رہے. کیوں؟ یہ عبدیت ہے، انما انا عبد، یہ بندگی ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں. آپ جوتے سے پاؤں اتارے سیدھے مسجد میں داخل کرے، یہ فرعونیت ہے. یہاں سے داخل ہوتے ہی آپ نے فوراً جوتے میں رکھا، سنت کا خیال نہیں رکھا، سنت کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. باتیں سمجھنا اللہ کی رحمت اور خاص انعام ہے. بہت زمانہ ہو گیا، ایک محدث آئے، بڑے محدث تھے، ہمارے استادوں کے درجے کے بزرگ شخصیت. مجھے کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو، میں نے کہا واہ کیا بات ہے یار، ہم چنا دیگرے نے ایسی ویسی ایسے گپ شپ میں ان کو خوش کرنے کے لیے. وہ اچھا، میں نے کہا حضرت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اور ہم مسجد داخل ہو رہے ہیں، یہ گز ہو یہ میدان. میں نے کہا طریقہ کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کا؟ اس نے کہا پہلے بایاں پاؤں اتاریں گے نیچے رکھیں گے، پھر دایاں پاؤں سے جوتا اتاریں گے، اور اب دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں گے. میں نے کہا اس میں شریعت کا کیا کام ہے کہ لوگوں سے زمین پر پاؤں رکھوا رہی ہے؟ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، جواب دیں. پھر جب نکلنے لگے میں نے کہا حضرت اب کیا صورت ہے؟ کہنے لگے پہلے بائیں پاؤں نکال کے باہر رکھیں گے، بالکل صحیح ہے، اور پھر دائیں پاؤں نکال کر وہ جوتے میں ڈالیں گے. میں نے کہا یہ شریعت جو ہم سے آتے وقت بھی پاؤں نیچے رکھوا رہی ہے کہ نیچے رکھو پھر داخل آرام سے ہو جاؤ، اور باہر جاتے ہوئے پھر پاؤں نیچے رکھوا رہی ہے، اس میں شریعت کے مقاصد کیا ہے؟ شیخ الحدیث بخاری کا جواب دے. فرمایا کبھی غور نہیں کیا، آپ بتائیں. میں نے کہا اس میں بندگی ہے، ففیہ اظہار العبودیہ، اس میں بندگی کی چمک ہے کہ ہم بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے، اندر بھی اور باہر بھی. انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی بندگی سکھائی ہے، اور اس کے خلاف میں فرعونیت ہے، تکبر ہے، استکبار و بغاوت ہے. اس میں منہا خلقناکم، اسی زمین سے تو پیدا ہو، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. میں ان نمازوں کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہو، کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے ہو رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کیسے کر رہا ہے؟ ذکر تسبیح تو بالیمین ہے فقط، بائیں ہاتھ سے ذکر نہیں، لیکن لحاظ میں. بھئی یہ کون کہے گا؟ اس کے لیے کوئی نئے نبی آئے گا کیا؟ کبھی کبھی مصلی سے وضاحت فرمائیں کہ بھائیو یہ جو ہم 33 34 34 کی تسبیحات پڑھتے صرف دائیں ہاتھ سے، یہ کوئی ڈکا چپا مسئلہ ہے؟ اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی نہیں ہے. مرقات شرح المشکات تسبیحات میں علی القاری نے وضاحت کی کہ بائیں ہاتھ سے نہیں. اور تکملہ مجموع البحار، تکملہ مجموع البحار جلد پنجم، دونوں میں ہے، صرف دائیں ہاتھ سے. اللہ یا رب تیرا شکر کرتے ہیں. مسجد سے گزرنا نہیں میرے بھائیو، عزیز طلبا، ہمارے سر کے تاج ہے آپ، اور آپ کا بڑا حق ہے. مسجد سے نہیں گزرنا ہے، گزرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہاں سے یوں جائیں گے، آپ کا حق ہے، تین گیٹ ہے، اس طرف بھی ہے، سامنے بھی ہے، اس طرف بھی. گزرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ وضو خانے کی طرف سے مسجد سے جا رہے ہیں، باورچی خانے میں کھانے کی گھنٹی لگے. یہ تو مرور ہو گیا. پیغمبر نے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہا ہے لا یتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے. یا خدا ہے، لا یتخذ المسجد ممرا. ملا صاحب دا خبریا دوا الب خون کئی توزی و صدرا و چغمنی، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا. گزرگاہ اس کو کہتے کہ آپ اس گیٹ باورچی خانے سے آئے اور آپ کمرے میں جا رہے ہیں یہاں سے، یا طہارت خانے جا رہے ہیں. ہاں یہ ناجائز، اللہ کا گھر ہے، سڑک نہیں ہے. لا یتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانی، غلط ہے. اچھی بات ہے کہ اس پر عمل اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ عمل کریں گے اور کرائیں گے. اور یہ آداب صرف یہاں کے لیے نہیں، یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ ہر طرف سے کھلی ہے، اور مساجد کا بھی ایک جیسے احترام ہے. نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، عرب و عجم کل کائنات کی مساجد خیر و بقاء الارض، بہترین جگہ ہے، اللہ کی یاد کی جگہ ہے. لا یتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے. گزرگاہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ راستے کے طور پر استعمال کر لے، نہ. وضو خانے کے لیے آپ اس طرف جائیں گے، ہم نے راستہ چھوڑا ہے باقاعدہ. باورچی خانے کے لیے آپ کمرے سے نکل کر سیدھا مسجد سے، یہ ناجائز ہے. اور ناجائز راستے سے چل کر کے آپ رزق کھائیں گے تو اس سے کیا بنے گا؟ سوچ خراب ہو جائے گی. عقل کمزور ہو جائے گی، علم میں برکتیں نہیں رہی. من عملا بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، مسند امام احمد. من عملا بما علم، جان کر جتنا جانا اس پر عمل کیا، ورثه اللہ علم ما لم يعلم، اللہ وہ علوم نصیب کر دے گا جو پہلے نہیں جانتا تھا. کتنی خوشخبری ہے، سبحان اللہ. طالب علم کتنا خوبصورت لگتا ہے، گھر سے نکلتا ہے سیکھنے کے لیے، اساتذہ ان کو جو باتیں یاد کراتے ہیں وہ یاد کر کے اس کے مطابق چلتا ہے. طالب پگڑی باندھ رہا تھا، بار بار کھول رہا تھا. باپ میں نے کہا یار کیوں کھول رہے ہو؟ یار دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا. یہ شوروں کو ہم نے بغیر پوٹا اٹھی. اللہ اکبر، سنت کی قدر ہے. اس وجہ سے تو یہ دنیا آباد ہے. یہ پندرہویں صدی کے مدارس جو ایسے سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہجوم ہوتا ہے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے احترام میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی عمل کی طرف توجہ نصیب فرمائے. یہ تو نہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، کچھ توجہ ہو جائے. الحمدللہ، آپ سے بھی یہی خیر کی توقعات. اذان ہوتی ہے، آپ مسجد میں ہوں گے چپ خاموش. اللہ، سعودی حکومت میں دیکھا روز رسول پر پولیس کھڑی ہے، شیوخ کھڑے ہیں، ان کے فضلاء طلباء کھڑے ہیں. یہ جو ہمارے لوگ سلام پڑھتے ہیں روز رسول پر، جنگلے کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ تو غریب خارشی ہے. خارشی آدمی کو ہر وقت کجلی ہوتی ہے. وہ کہتے لا حول ولا قوۃ، شیخ حدید ہذا حدید ہذا لیس برسول، یہ تو لوگ ہیں، جنگلا کیوں چھپتے ہو؟ پولیس کڑی کی ہے بدتمیزوں کو تمیز سکھانے کے لیے، بے ادبوں کو، بدتیانو دنو شرمو، ٹول دنیا ہے شرمو. وہ سمجھتے ہیں سب ایسے. میں نے کہا تو ہمارے آنکھیں وہ بدنام اینڈ کمپنی، سڑی ہوئی کمپنی، لیکن اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر، ساری پولیس، سارے شیوخ جگہ جگہ بیٹھ گئے. ایسے بیٹھ گئے خدا کی قسم جیسے جان نکل گئی، کیونکہ اذان شروع ہو گئی. ہمارے استاد حضرت بنوری فرماتے تھے سعودی عرب کا عوام ہمارے ملک کے غوث و قطب سے زیادہ بہتر ہے. میں نے مولانا سے خود سنا، عقیدہ بہت مضبوط ہے، بہت پختہ ہے. بس اذان کا کلمہ آتے ہی سارے ایجنسیاں ختم، سب پیچھے بیٹھ. اس دوران جو لوگ کرتے کرے ہمیں کیا ہے، لیکن وہ اذان سن گئے. اذان ختم ہو گئی، ہو ببر شیر کی طرح اٹھ گئے لوگوں کے بیچ. داد خدے دنو میں کرام دے عزت دے گئے، حیران ورتا پاتش ہو گئے. ہمارے طلباء کو بھی درخواست ہے اذان کے دوران بیٹھ جاؤ مسجد میں، تھوڑی دیر کے اذان ختم ہو جائے پھر آپ وضو کریں. پہلے سے بے وضو کیوں تھے؟ یہ بھی تو ایک ماتم ہے. لیکن چلو، ہو سکتا ہے وضو ہے، نیا کرنا ہے نماز کے لیے، تازہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نور اللہ نور ہے. لیکن اذان آرام سے سنیں، تسلی سے اذان سنیں. آپ کہیں جا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں، ایک طرف ہو جائیں، سن لیں. اگر امکان ہو، مشکلیں، روڈ ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مستحبات ہے اور آداب ہے. لیکن مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر جو ہم دیکھتے ہیں عشاء کے وقت اذان جب شروع ہوتی ہے، نہیں تو آپ اذان آرام تسلی سے سن لیں. اذان کے بعد اگر وضو ہے، باوضو ہے اور اسی وضو سے کام چلانا ہے، تو سنت نفل جو آپ کے ذمہ ہے وہ پڑھ لیں، ورنہ آرام سے اپنے آموختہ تکرار کرتے رہے، تسبیح ذکر دعا میں لگے رہے. اور وضو کے لیے جانا ہے تو اذان ختم ہونے کے بعد، اذان کے دوران نہ جائے طہارت خانے میں، کہیں بھی نہ جائے، آرام سے بیٹھو. اذان کا بڑا ادب کرنا. اوہو، سعودیوں سے میں نے عجیب دیکھے، بیت الخلاء جاتے وقت کا آداب کا بھی خیال رکھے جو آپ نے ہمیشہ پڑھے ہیں، بایاں پاؤں آگے رکھنا، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلتے وقت الحمدللہ الذی اذهب عنا الاذی وعافانی، یا غفرانہ کا. بیت الخلاء میں کم سے کم وقت لگائے، دیر تک نہ رہے. ان ھذہ الحشوش مختدرہ، ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ یہ طوارت خانے شیاطین کی جگہ ہے، وہ قسم قسم برے خیالات ڈالتے، بیماریاں ہوتی ہے. ان الوسواس من، وسوسہ ہو جائے. کم سے کم وقت اندر لگائے، اندر زیادہ نہیں بیٹھے. اللہ، کوشش یہ کرے کہ طہارت خانے میں چپل پہن کے جائے، ننگے پیر نہ جائے، اور یہ بھی کوشش کرے کہ سر ڈھکا ہوا ہو. حضرت الاستاذ حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے، آداب میں طہارت خانے کے، کہ جس ٹوپی اور صافے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹی موٹی ٹوپی ہو وہ اس وقت سر پہ رکھے. جس ٹوپی کے ساتھ آپ عبادت کرتے وہ اندر نہ ہو تو بہتر ہے، طہارت خانے میں. دیکھیں، شریعت کی جو جامعیت ہے یہ تو ہے کہ جوتا بدلا ہوا ہو اور ٹوپی بدلی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ کپڑے بدل لے. کیوں؟ یہ مشکل ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ مشکلات کا باعث ہے. اور وضو میں اور طہارت میں بے انتہا کوشش کرے کہ بہت ہی تسلی اور اطمینان سے ہو اور زیادہ وقت نہ لگے اس میں بھی. زیادہ پانی بھی استعمال نہ کرے. احتاطو، احتیاط کرو. ایک روایت میں ہے ایاکم والاسراف فی الوضو، خاص طریقے سے وضو کے اندر زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچو. ولو کنتم علی شط نہر، اگرچہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرتے ہو. نہر کے کنارے بھی تو ایک ہی دفعہ مسا ہے، نہر کے کنارے بھی تین تین دفعہ ہاتھ دھونے، چار پانچ دفعہ تو جائز نہیں. میں نے حدیث کے شروع میں دیکھا ہے کہ جو پانی وضو اور غسل کی ضرورت میں استعمال ہوگا قیامت کے دن حسنات کے ترازو میں نیکیوں کے ساتھ تلے گا، اور جو پانی ضرورت سے زیادہ طہارت یا وضو اور غسل میں استعمال ہوگا اسراف کر کے، یہ اسراف والا پانی قیامت کے دن سیئات کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور گناہوں کا وزن اس سے پیدا ہو. بہت احتیاط فرمائیں. مسجد اور مدرسہ وقف نظام ہے. وقف اپنے امور خاص کے لیے، بلا ضرورت کے پنکھا نہ چلے، آپ کو حاجت نہیں ہے، ساتھی چلے گئے ایک چھوڑ دیں، آپ کو گرمی نہیں لگ رہی اسے ہی بند کر لیں، ساتھی نے بند نہیں کیا آپ بند کر لیں، خیر میں اچھے رہے اور آگے رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ یہ اس کی طرف تھا اور وہ چلا گیا بند نہیں کہ میں نہ 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 اس نے نہیں کیا آپ کر لیں، اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے. مدرسے اور مسجد کی چیزیں وقف ہے، امانات کے قبیل میں سے، اس میں خیانت جائز نہیں ہے. ہم اور آپ اور پورے عالم کے مسلمان دینی امور کے پابند ہیں، یہ ہمارا دین ہے، ہمیں اپنے بڑوں سے ارث میں یہ ملا ہے. ہم اپنے مستفیدین اور مستنیرین کو بھی اسی راستے پر چلائیں گے تاکہ انہیں بھی اپنے بزرگ اور اکابر کے علوم اور ان کی پونجیاں نصیب ہو جائے. مسجد میں بہت ہی اطمینان و آرام سے رہے. میں ہوں یا نہ ہوں اللہ ہے, کوئی آپ کو کہے یا نہ کہے آپ ہی جہان کو خیر کی تلقین کرے, آپ ہی تلقین کرے خیر کی, اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا. جو کچھ آپ کے لیے تیار ہوتا ہے باورچی خانہ ہے, ہماری در غریبی آپ کے سامنے ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا, اس میں بھی بہت ہی ادب احترام کا خیال لگے. طلبہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, بعض جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو اس سے پہلے کھانا نہیں ملے آج مل رہا ہے, یہ ٹھیک عادت نہیں ہے. طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ آرام سے چلے, تھوڑے سے دیر سے آپ کو ملے خیر ہے. کل بھی میں نے کھانے کے کچھ آداب بتائے تھے. باورچی خانے میں نظم و نسق کا پورا خیال ہو تاکہ ہمارے وہاں کے انتظامیہ کو بھی گرانی نہ ہو. ہزاروں طلباء جب ایک ہی جگہ رہے سہے کھائے پیے تو آداب کا زیادہ ضرورت ہے کہ بہت خیال رکھا جائے. جو تیار پیش یار, ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے دوستوں کی کہ آپ کی اچھی خدمت ہو, آپ اس میں دخیل نہ ہو. پیغمبر کی بیویوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا رزق بڑھایا جائے, اللہ رب العالمین نے کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کہ لے لو یہ سب کچھ نکل جاؤ یہاں سے, چھوڑو پیغمبر کا گھر, رہنے کی قابل نہیں رہی. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما, اور جب تمہیں اللہ و آخرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پاک دامن اور نیکوں کے لیے سب کچھ تیار کیا ہے. محسنات خواتین تھی نا, اور آپ محسنین ہیں کیونکہ احسنی ہے, احسن یحسن سے محسن تو آئے, شکر کرو خدا کا اس توافق پر. اور آپ کو کیوں کہتا ہوں, یا نساء النبی, اے پیغمبر کی بیوی, او ہو خصوصی طبقہ, یا نساء النبی, اے پیغمبر کی بیویوں, اے دین کے طلباء, اے قرآن پڑھنے والوں, اے مدرسوں اسلام کے جان و جگر, میت منکن بفاحشت مبینہ, جو بھی بے حیائی کرے یضاعف لہ العذاب ضعفین, عذاب دوہرا کر دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اللہ کو بڑوں کو سزا دینا بھی آسان ہے. اور طالب علم نقطہ سن لو, بات صاف ہوئی ہے کہ انہوں نے نان نفقے میں زیادت کی درخواست کی تھی اور اللہ نے فرمایا یہ بے حیائی ہے. یہ دیکھو اور کیا بے حیائی بیویوں نے کر دی. تو پتہ چل گیا کہ اس قسم کی چیزوں میں خواہش کو آگے بڑھانا یہ ناپسندیدہ ہے. جب پیغمبر کی بیویوں کو پیغمبر سے ایسے مطالبے کو منع فرما دیا گیا, تو اگر کوئی بیٹا باپ کو کہے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں وارث بنوں گا ابھی دے دے, اور بیٹی ماں کو کہے کہ آپ نے میری شادی کرنی ہے تو میں خود ہی لڑکا ڈھونڈتی ہوں, سب بے حیائی کی بات ہے. پتہ چل گیا کہ نظام میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے اگر اس میں احتیاط اور ادب نہیں رکھا گیا تو فحشا بن جائے گا, بے حیائی پیدا ہو جائے گی. میات من کن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا, بیبیاں تو ایسی تھی نہیں. ومن یقنت من کن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما, یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. باقی نصیب ہوگی عمل کرنے سے. واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اور اپنے درس کا تکرار اور اعادہ یہ ضروری ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ کو باریکیوں کو پتا ہے, سب جانتا ہے. جو حضرات شہر سے آتے ہیں مختلف مقامات سے, وہ وقت کی پابندی فرمائے. وہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے باقاعدہ فارم بھرے ہیں مستقل داخلے, یہ خطاب ان سے, اور ایسے وقت میں نکلا کرے کہ یہاں پہنچنے میں آسانی ہو. اور جو حضرات صرف ثواب کے لیے آتے ہیں, جیسے مان لے کہ بہت سارے لوگ بزرگان دین, ہمارے احباب رفقا, ان سے بھی گزارش ہے کہ جو وقت آپ نے طے کیا کہ میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے تفسیر کی نشست میں, ایک گھنٹہ بیٹھنا ہے, اس کو بھی قائم رکھیں. بڑھائے گھٹائے نہیں, خیر یزداد یومن فیوم ولا ینقص, خیر بڑھے تو بہتر ہے گھٹے نہیں. یہ بھی سرمایہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ, جو بیبیاں آتی ہے خواتین, ان سے یہ کہنا کہ وقت کی پابندی کر لے بظاہر مشکل ہے, کیونکہ خواتین کے بڑے مسائل ہیں, لیکن علم کا شوق ان پر ماشاءاللہ غالب رہتا ہے. جب وہ اسکول اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اوقات دے سکتی ہے, تو پھر دین کے لیے اور قرآن کے لیے پابندی بھی کر سکتی ہے. قرآن سے کوئی مستغنی نہیں ہے. قرآنی علوم اور ان کے تراجم تفاسیر اور ان کے تطبیقات اور ان سے حاصل ہونے والے مسائل احکام سب اس کے برابر محتاج ہے. جنہوں نے شرکت کا عہد کیا ہے اور آنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں, ان کا فریضہ ہے کہ وہ اوقات کا خیال رکھے, ان کو فائدہ ہوگا. درس کے دوران باتیں کرنا یا درس کے دوران کوئی کتاب لا کے دیکھنا درس کے آداب کے خلاف, درس کے دوران تو درس دینے والے کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ, ان کو حضرت نے کہا استنصت الناس, لوگوں سے کہو کہ خاموش ہو جائے. بخاری شریف کتاب العلم سے شروع ہے. جابر بن عبداللہ البجلی سے آپ نے کہا استنصت الناس, لوگوں سے کہو کہ وہ خاموش ہو جائے, کیونکہ لوگ تلبیہ پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ, دعائیں مانگتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا یہ دعا میری بھی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین نے اس مقام پر عرفات میں یہ دعا مانگی. اتنی ضروری دعا ہے. لیکن جب حضرت کو تقریر کرنی تھی تو آپ نے کہا استن سے تھے الناس, اب یہ سب بند کر رہے لوگ, یہ بند کر. تفسیر آپ گھر دیکھیں, جو ان سے بھی دیکھیں, اہل حق کی کتابیں دیکھنا, اہل حق جن کو حق کی حمایت و نصرت حاصل ہے. بازار میں جس طرح اچھی اور بری سب چیزیں ملتی ہیں اور دکان پہ لکھا ہوتا ہے نقالوں سے ہوشیار رہے, جنہوں نے کسی کی نقل کی ہے اس سے بچے. اسی طرح لوگوں نے تفاسیر بھی لکھی اور تحریف کیے, دین کے نام پر کتابیں لکھی ہے اور ان میں بے دینی ڈالی. اپنے مقام پر میں اچھی اور بری کتابوں کی نشاندہی کروں گا, مستقل عنوان ہے ہمارا. لیکن درس میں آنے والے اتنا جانتے ہیں کہ یہ خربوزہ ہے اور یہ لوکی ہے. خربوزے کے نام پر کوئی لوکی نہیں خریدتا ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ گوشت حلال جانور کا ہے, کھانے کا ہے. یہ بھی اب لوگ جان چکے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور حنفی فقہ میں ناجائز ہے, احتیاط ضروری ہے. تو جس طرح دنیا کی چیزیں آپ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں طریقہ اور سلیقہ نصیب فرمایا ہے. اس طرح دین کی چیزوں میں بھی آپ بیدار رہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ہم سے تعلق قائم کیا ہے, ہمارا فرض ہے حق کی نمائندگی کرنا. ہمیں کسی سے جنگ و جدال نہیں ہے, ہمیں اسلامی عقائد اہل سنت والجماعت توحید و سنت کے 1400 سالہ امانت وہ آپ کو پیش کرنی ہے اور اس سے آپ کا تعلق پیدا کرنا ہے اور اس کے خلاف سے آپ کو بچانا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ حق کے 3 حق ہیں. جس کو آپ کہیں نا کہ یہ مسئلہ حق ہے, یہ مسلک حق ہے, تو اس کے پھر 3 حق ہوں گے. ایک اس کو جاننا سمجھنا, اس کے لیے بھی آپ نے مختلف تگودو کی ہے اور ایک کوشش ہی بھی ہے کہ ہمارے ہاں شرکت پر بات ہو. دوسرا ہے اس پر استقامت اختیار کرنا, قائم رہنا. یہ کافی نہیں ہے کہ چند دن کے لیے آپ حق پر اور پھر باطل پہ چلے جائیں. نہیں, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مرتے دم تک اس پر قائم دائم رہے. اللہ. تیسرا, وَنَفْيُ مَا عَدَاهُ, وَنَفْيُ مَا عَدَاهُ, اس کے مخالف متضاد اپوزٹ عکس دشمن, اس سے بھی حق کو بچانا ہے. للحق کے 3 حق, حق کے بھی 3 حق ہیں. سب سے پہلے معرفتہ, اس کو جاننا, پھر الاستقامت علیہ, استقامت اختیار کرنا, اور تیسرا ونفی ما عدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اے ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے, میں حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی استعداد دے دوں گا. قرآن کہتا ہے, کیوں؟ اس سے پہلے ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, فتنوں سے بچو. وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, کتنے کمزور پریشان حال تھے. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اللہ نے تمہاری مدد کی, عزت کی جگہ دی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تمہیں حلال رزق نصیب فرمایا, اللہ کا شکر کرو. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اے ایمان والو, اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو, آپس میں بھی خیانت نہ کرو. علم امانت ہے, حق امانت ہے، اس کی حمایت ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں خیانت جائز نہیں ہے. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ حق اور باطل کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. کئی مال اور اولاد کی وجہ سے باطل پر نہ رہے. پھر فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے دے گا جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کر سکو. حق اور باطل کے معیار تین ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. سب سے پہلا معیار کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا معیار سنت رسول اللہ، اور تیسرا معیار اصحاب رسول اللہ. ان تین موازین کو اور ان تین عناصر کو اور اغراض قویہ کو جب سامنے رکھا جائے تو حق اور باطل کا امتیاز آسان ہو جائے گا. کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو سنت کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے. سنت کی ایسی تشریح جو صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہو معتبر نہیں ہے. صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی کوئی دلیل و حجت نہیں. کیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو. قرآن اور پیغمبرانہ طور طریق ہے. آگے چل کر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولتکن منکم امہ. وہ امت، وہ جماعت جن کا ساتھ دینا ضروری ہے وہ پیغمبرانہ صحابہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، کیونکہ وہ ایمان میں پکے تھے. لہم مغفرۃ، بخشے ہوئے ہیں. ورزق کریم، اور اللہ نے ان کی عزت فرما دی ہے. تو جو ان کے ساتھ متعلق ہوگا ان کو تین نعمتیں ملے گی، ایک ایمان، دوسری مغفرت، اور تیسری عزت. تو حاصل نکلا کہ صحابہ کے مخالف اور دشمن کو پہلی سزا سلب ایمان، دوسری سزا حرمان عدل غفران، حرمان عدل غفران، اور تیسری سزا ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی ذلت. میں اپنے مقام پر دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی بڑی جلالت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا نصاب ہے کہ ہر شخص اس آئینے میں چیکنگ کر سکتا ہے بالکل آرام سے. اب نام نہ لے کسی کا، نام لینے سے نقصان ہوگا. نام نہ لے، کام دکھائے، نتائج دیکھے. نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تین معیاروں کے مطابق رہنا سہنا فرض ہے. اول کتاب، دوسری سنت، تیسرے اصحاب. صحابہ کی بڑی جماعت ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کی روشنی پر بھی آپ چلے ہدایت پر رہو. سب ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے. اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی، افترقت المجوس على سبعین فرقا والیہود على احدا وسبعین فرقا والنصارى على اثنتین وسبعین فرقا وستفترق امتی هذا على 73 فرقا كلهم في النار الا واحدا قالوا من هم يا رسول الله قال هم اهل السنه والجماعه وهم على ما انا عليه واصحابي. چونکہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے اور طرح ہے, اور ہم جہاں سے بیان کرتے ہیں وہ ہے الملل والنحل جلد 1 صفحہ 13 اور 17-11 سے شروع ہے. عام طور پر 71-72 کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عبد الکریم شہرستانی قوی محدث ہے اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مجوس میں 70 فرقے بنے, یہود میں 71 بنے, نصارہ میں 72 بنے, اور اس امت میں 73 بنیں گے. سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے, اور ان کی پہچان آپ نے بتائی کہ وہ اس طریقے کے پابند ہوں گے جس پر میں ہوں, یعنی سنت اور میرے صحابہ. تو اہل السنہ والجماع, اور ظاہر ہے پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کا پہلے ہی قرآن ہے, اور ہم قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے معیار کا ذکر 3 سے کر لیا کہ کتاب, سنت اور صحابہ. کتاب, سنت اور صحابہ کے ماننے والوں کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماع. یہ پورا لیبل ہے, پکا بالکل محمدی لیبل ہے. مصنف عبد الرزاق میں ہے, عبد الرزاق سنانی بخاری کا استاد ہے, ان کی کتاب المصنف 11 جلدوں میں, مجلس علمی ڈابیل, مجلس علمی لاہور, اب بیروت, سب جگہ سے چھپ گئی. فضل الصحابہ میں ابن شہاب زہری کی روایت ہے. پوچھتے لوگ پوچھتے ہیں هل كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحكون, صحابہ ہنستے تھے؟ تو انہوں نے کہا کانو يضحكون وکانو اہل سنت والجماع, ہنستے تھے اور صحابہ اہل سنت والجماعت. ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت بھی کرتے تھے, کسی چیز سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے. تو ابن شہاب زہری کہتے ہاں اصل سنت والجماع. کیا مطلب؟ یعنی ہنسنا, کھانا, پینا, پہننا, آنا جانا, زندہ رہنا, یہ سارے طور طریقے ہوں مگر قاعدے کے پابند رہے آپ. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, جائز سے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. مان علیہ واسال اہل سنت والجماعت ہونا ہی نجات ہے, الحمدللہ نجات کا ضامن ہے. یہ لفظ صرف ابن عبد الکریم شہرستانی نے نقل کیا ہے, اہل السنہ والجماعت, اور ترمذی شریف میں مختلف کتابوں میں ما انا علیہ و اصحابی تک حدیث ہے. ما انا علیہ جس پر میں ہوں, یہ سنت, اور اصحابی جماعت صحابہ. لیکن ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں اہل السنہ والجماعت کا لفظ ذکر کیا ہے کہ یہ پیغمبر نے بتایا ہے. شان ورشا کہتے ہیں یہ درست طریق ہے, یہ صحیح حدیث ہے. والحمدللہ یا لہا. اہل السنہ والجماع, پیغمبر کی سنتوں کی پابندی کرنے والے, اس کو رہنما اصول ماننے والے, اور پیغمبر کے صحابہ, ان کی جماعت سب سے عقیدت ہے, اور ان میں درجات بھی ہے. جب پیغمبروں میں درجات ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ پیغمبر ان میں بھی بعض بعض پر درجہ رکھتے ہیں. ابو بکر افضل هذه الامه, عمر ان کے بعد، عثمان ان کے بعد، علی ان کے بعد، عشرہ مبشرہ ان کے بعد، چھ جو رہ گئے، بدریین ان کے بعد. اللہ، قرآن کہتا ہے لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ایک جیسے نہیں ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، خرچ کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا اور خرچ کیا. لا يستوی، برابر نہیں ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. درجات تو ہیں، گٹھیا کوئی نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب صحابہ کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے بہتری کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ ایمان والے ہیں، سب صحابہ واجب الاتباع ہے، سارے صحابہ ایمان پر مرے ہیں، جنتی ہے، اور تمام صحابہ معیار حق ہے. حق جاننے کے لیے میزان ہے، اصول ہے، رہنما ہے. اللہ، صحابہ کرام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ذرا زیادہ ابتلا کا ہے. اسے ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ حضرت علی سے ان کے جنگ و جدال آئے. علی بڑے فضل و شرف والے، اور پھر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور ان کے دور میں ان کے حکم پر حسین بما 72 آدمیوں کے کربلا میں شہید ہو گئے. امت ان سے خفا ہو گئی، یزید سے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہے، بعض لوگ ناسمجھی میں ان کے بارے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی، اس کو سمجھ لو. اب دوسری بات،